السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ میڈیم 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-789-0000-777-789-89۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں فون کر سکتے ہیں، ہمارے ماہرین سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، جن تجزیہ کاروں سے ان کی رائے معلوم کریں گے، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ قطر کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی یقین دہانی، پاکستان کے لیے امکانات کا جائزہ۔ آج کل افغانستان میں قیام امن اور مفاہمت کے لیے انتھک کوششیں جاری ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظالم خلیلزاد خطے کے دورے پر رہے، طالبان کے ساتھ تفصیلی مذاکرات ہوئے، حکومت کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ بریکزٹ معاملے پر برطانیہ کو درپیش مسائل کس طرح سے ہیں اور یہاں امریکہ کی سیاست کن خطوط پر چل رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں، ایک خبر آپ کو دیتے چلیں کہ امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں جاری سردی کی شدید لہر سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 21 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کئی شہروں میں درجہ حرارت ریکارڈ حد تک گر گیا۔ اس سے پہلے حکام نے شدید سردی سے متاثرہ ریاستوں میں 12 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، لیکن جمعرات کی شب تک سردی اور اس کے باعث ہونے والے حادثات میں شکاگو میں مزید 9 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی۔ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق وسط مغرب کے 30 سے زائد شہروں اور قصبوں میں جمعرات کو ان علاقوں کی تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، اور سب سے کم درجہ حرارت ریاست منیسوٹا کے علاقے کارڈن کا رہا، جہاں پارا منفی 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرا، یا امریکہ کے کسی بھی علاقے کا تاریخ میں ریکارڈ ہونے والا کم ترین درجہ حرارت ہے۔ تو اس خبر سے کے ساتھ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے قطر کے بارے میں جو پاکستانیوں کو روزگار کی فراہمی کی بات ہوئی ہے۔ کراچی میں قطر کے کونسل جنرل مثال ایم الانصاری نے کہا ہے کہ قطر 1,00,000 پاکستانیوں کو قطر کی مختلف صنعتوں اور شعبوں میں ملازمت کی غرض سے ویزے جاری کرے گا۔ مشال انصاری کا کہنا ہے کہ 1,50,000 پاکستانی پہلے ہی مختلف صنعتوں اور شعبوں میں قطر میں ملازمت کر رہے ہیں، اور ان کا ملک مزید 1,00,000 پاکستانیوں کو ملازمت کے لیے ویزے جاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کونسل جنرل نے یہ بھی کہا کہ قطر اور پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا ملک پاکستان سے کی طرف سے کی جانے والی پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کابینہ کے ارکان کے ہمراہ 21 جنوری کو قطر کا دو روز سرکاری دورہ کیا تھا، اور قطر کی قیادت سے یہ کہا تھا کہ وہ 1,00,000 پاکستانیوں کو قطر میں روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں اقدامات کریں، اور قطر کی حکومت نے مثبت جواب دیتے ہوئے اس سلسلے میں عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو آئیے اب وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کاروں کی رائے پوچھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر زمر دوان ہیں، اور یہاں امریکہ سے ظفر بخاری صاحب ہیں۔ دونوں کا پروگرام میں بہت بہت ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
اچھا، بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر دوان آپ سے۔ میرا سوال ہے کہ قطر کے اپنے ہمسایہ عرب ملکوں اور مشرق وسطی کے ملکوں سے اختلافات کی وجہ سے ان ملکوں سے قطر میں آ کر جو لوگ کام کرتے تھے ان کو روک دیا گیا، کیا ہنر مندوں کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو اتنی بڑی تعداد میں ویزے جاری ہو رہے ہیں، یا پھر کسی حد تک خان حکومت کا حالیہ دورہ بھی اس پیشکش کی وجہ بنا ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
اصل میں جب عمران خان حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ دی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں بڑی اہم کی تھیں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں بھی مشرق وسطی میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اور ہم اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھیں گے، جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے، اور اس حساب سے انہوں نے ثالثی کا کردار جو بھی انہیں کہے گا وہ ادا کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے ایمرجنسی حالات کے پیش نظر، اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کی طرف پالیسیز ہنگامی طریقے سے جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ جو ان کا دورہ تھا، اور اس سے پہلے یہ نومبر سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اور نومبر کے اوائل میں انہوں نے یہ میمورینڈم سائن کر لیا تھا 2,00,000 پاکستانیوں کو وہاں پر روزگار کے لیے, اور پھر اب جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ 1,40,000 کو انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر اکوموڈیٹ کریں گے, تو یہ سارا اس کا ایک ہمیں تسلسل جو ہے نظر آتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ سعودی عرب نے جب بلاکیٹ کیا تھا تو پاکستان کی جو ٹریڈ تھی, جو پاکستان کی جو چیزیں وہ بھجوایا تھا جس میں زیادہ تر خوراک کی چیزیں آتی تھیں, وہ کافی حد تک بڑھ گئیں, اور اس سے جو حجم ہے ایکسپورٹ کا وہ تقریباً 17.53 چلا گیا, اور اس سے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی, اور پتہ یہ چلا کہ پاکستان نیو الائنسز کی تلاش میں بھی ہے, ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس خطے میں ایسے الائنسز جو ریلائبل ہوں اور جن کے ساتھ ہمارا ایک ریلیجیس اور آئیڈیولوجیکل بھی سنکرونائزیشن پائی جاتی ہو تو ہم اس سے کریں. اس میں پاکستان, ایران, ترکی اور قطر, ان کا ایک الائنس بنتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں, اور دوسری طرف عربیہ, یو اے ای, بحرین اور ایجپٹ کے ممالک نظر آتے ہیں. تو یہ اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے اور جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت بوسٹ دے گی, اور اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن, شپنگ اور میریٹائم سیکٹر سے ریلیٹڈ فارماسیوٹیکل کی جو چیزیں ہیں وہ بھی برآمد کی جائیں گی, تو میرا خیال ہے اس سے کافی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, اور پاکستان ان 8 ممالک میں سے ایک ہے جس کے لیے انہوں نے وہاں پر بنایا ہے, ویزا سینٹرز بنائے ہیں اور اس کو ایز کیا ہے, ایگزٹ ویزے کی ضرورت نہیں ہے, ایگزٹ
Right.
تو یہ سارا اسی کا
تسلسل نظر آتا ہے. بخاری صاحب سے بات کرتے ہیں. بخاری صاحب, 2022 وہ سال ہے جب قطر کو فیفا ساکر ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا ہے. ایسے بڑے ایونٹس کے لیے نیا انفراسٹرکچر درکار ہوتا ہے, اور اس طرح ملازمتوں کے مواقع بھی نکلتے ہیں. کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انفراسٹرکچر کی تکمیل کے بعد کارکنوں کی ضرورت اس حد تک نہ رہے اور لوگوں کو واپس لوٹنا پڑے؟ ویزوں کی یہ پیشکش مستقل بنیادوں پر جاری رہنے کی کیا ضمانت ہوگی؟
یہی میرا پوائنٹ تھا ایکچولی, جو کہ آپ نے بتایا, آپ نے بالکل صحیح اس کو گیس کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ قطر اس وقت تقریباً اپنے ہاتھ کل 7 اسٹیڈیم بنا رہے ہیں آل اوور دا کنٹری, کیونکہ 2022 کے فٹ بال جو ورلڈ کپ ہے اس کو وہ ہوسٹ کریں گے, اور تقریباً ایوریج کیپیسٹی ان کے اسٹیڈیم کی ہے وہ تقریباً 40-45,000 کی ہے, جبکہ ایک بڑا اسٹیڈیم جو کہ وہ دوحا میں بنائیں گے اس میں تقریباً بٹوین 80-90,000 جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوگی. تو یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے جہاں پر کہ یقیناً 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ یقیناً نکلیں گی, اور اس میں تقریباً ہر فیلڈ میں نکلیں گی. اس میں انجینئرنگ سے لے کے الیکٹرانکس سے لے کے کنسٹرکشن, سول انجینئرنگ, ہر چیز کے اندر. لیکن ایک چیز جو بعد میں رہے گی وہ یہ ہے کہ اس کا مینٹیننس کا جو ایشو ہوگا بعد میں اسٹیڈیمس کے, وہ ایک میجر ایشو ہوگا, چونکہ قطر کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ تو کسی قسم کے بھی سپورٹ کو اس لیے اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے کہ 2.3-2.4 million کی پاپولیشن ہے, 2.5 million لگا لیں میکسیمم. اب 2.5 million کی پاپولیشن کی کنٹری میں جس میں کہ تقریباً آپ یہ لگائیے کہ 80% آپ کے پاس ایکسپیٹس ہیں, ایکسپیٹریٹس ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ نان قطری ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ, ون ٹائم چیز ہے, لیکن جیسے پچھلے آپ کے انہوں نے انالیس جو تھے انہوں نے بڑا اچھا انالیسس کیا تھا کہ اگر پاکستان ان 2 سالوں میں اس اپرچونیٹی کے اوپر اگر اپنے ہاں ہم اپنا انڈسٹریل انفراسٹرکچر اگر ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں ود ان پاکستان, جو کہ پاسبل ہے, اور جس میں کہ تقریباً یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ فوڈ پروسیسنگ ہمارا ایک ایسا ایریا ہے کہ اس کی اگر یہ ہم انڈسٹریلائزیشن کر دیتے ہیں تحصیل لیول کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کہ یہ پھر نہ صرف لوکل کنزمپشن کے لیے بلکہ جو ریجن ہے پورا جس میں کہ ہم افریقہ اور اوپر ساؤتھ آف رشیا بھی ہم جا سکتے ہیں, اس کے اندر ہم یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو یہ قطر کی اپرچونیٹی ہے یہ ایک سمجھیں کہ ایک اسٹیپنگ اسٹون ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے پلاننگ پروسیس کو اس طرف لے جائیں کہ ہم 2022 کا جو اس میں انٹرٹینمنٹ فیکٹر ہے یا جو اس کی فوڈ کا فیکٹر ہے اس کو بھی اگر ہم کور کر جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہوگا پاکستان کی اپنی اکانومی کے لیے.
اچھا, ڈاکٹر زمرہ دوان جی فرمائے گا کہ خلیجی اور عرب ملکوں میں پاکستان سے جانے والے افراد سے انسانی سطح پر رویوں کی شکایت کی جاتی ہے, ملازمتیں فراہم کرنے والے بھی زیادتی کرتے ہیں. اس وقت جبکہ حکومتوں کے درمیان ایک بڑی سطح پر بات چیت ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اب حکومت بہتر طور پر اقدام کر سکتی ہے, اور ان سے یہ کہا جا سکتا ہے جو لوگ ملازمتیں فراہم کرتے ہیں جو کہ حاضر ہے کہ وہ ان لوگوں سے جو وہاں جا کر کام کرتے ہیں اور اپنی صبح سے لے کر رات تک ان کو محنت مزدوری کی زندگی گزارتے ہیں ان سے انسانی رویوں کی صورت بھی بہتر ہو سکے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے یہ جو ایک انسانی بحران کی شکل سامنے آتی ہے؟
جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر اس طرح کوئی ایسا اس سارے میمورینڈم کے اندر یا اس طرح کے اگریمنٹس کے اندر کوئی ایسی شک شامل کر دی جائے جس میں سیکیورٹی فراہم کی جائے تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. باقی جو جہاں پر جن کمپنیز میں جا کے کام کرتے ہیں ان کا بھی ایک اگریمنٹ لیٹر ہوتا ہے, اس کو بھی ایک دھیان سے اسکروٹنائز کروا کے اور نو ایلیگیشن ایک پرمٹ لے کے اگر کیا جائے تو اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہماری لیبر کو جانے سے پہلے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جب یہاں سے جا رہے ہیں وہ ایک ملک کا نام آئیڈینٹیٹی ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو ان کو بھی ایک طریقے سے چلنا ہے اور اسی آئیڈینٹیٹی کو آگے لے کے چلنا ہے. اب یہ دونوں ریسیپروکل چیزیں ہوتی ہیں اور آپ بھی ان ڈیکورمز کا خیال رکھتے ہیں تو دوسرے ملک کو بھی آپ اپنے ملک کے تھرو کہلوا سکتے ہیں اگر ایسی کوئی بھی زیادتی کی, جو کہ ہم کرتے رہے ہیں سعودی عرب کے معاملے میں بھی کیا ہے, اور تو اس کو کیا جا سکتا ہے اگر اس کو ہیومینیٹیرین کی جو ہماری وزیر ہیں شیری مزاری وہ اگر اس پہ کچھ اور کر سکیں تو بہت ہیلپ فل ہوگا یہ.
اچھا بخاری صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ قطر تیل سے مالا مال ملکوں کی صف میں شامل ہے, بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جو اس شعبے کے اور اس انڈسٹری کے سامنے بھی درپیش ہیں, مسائل ہیں, چیلنجز ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا گیا کہ سعودی عرب جس کا بڑا دار و مدار تیل کے اوپر تھا اس کو کچھ اور وسائل کی طرف بھی دھیان دینا پڑے. اگر آئندہ دنوں میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی ہو جاتی ہے تو کیا روزگار کے لیے دیے گئے جو اتنے مواقع ہیں ان کو قطر برقرار رکھ پائے گا؟
دیکھیں اس میں دو چیزیں دیکھنے کی, ایک تو یہ کہ اپنا بہت زبردست ذخیرہ ہے لیکوڈ نیچرل گیس کا
جی,
اور یہ تقریباً پوری دنیا کا لگا لیے آپ اس میں ایک مختلف فگرز ہیں لیکن ایک اندازنگ مطابق بٹوین 13-16% کے قریب موجود ہے, جو ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ان کے لیے جو ان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو الائیو رکھے گا اور ان کے لیے سورس آف ریونیوز ہوگا. اس کے علاوہ قطر نے جو ایک کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کیا ہے مختلف فیلڈز کے اندر, جیسے کہ فائنینشیل مارکیٹ ایک ایسی ہے کہ جہاں پر کہ وہ دنیا کی بے شمار یورپ اور امریکہ کی کمپنیاں فائنینشیل وہاں پہ لے کر آئے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے جو ان کے ریونیوز ہیں ان کو مینیج لوکلی کیا ہے انہوں نے وہاں پہ. تیسرا ایلیمنٹ جو کہ ایک ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے لیکن یہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کے مقابلے پہ قطر کی اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو 2.5 ملین ہے, لیکن قطر ایئر ویز نے بہت ڈیپلی پینیٹریٹ کیا ہے پاکستان کے اندر بھی, اور آج اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو سچویشن ہے جس کا کہ امپیکٹ آف کورس قطر کی اپنی اکانومی پر ہے, اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای اور گلف اور ٹرکش ایئر لائنز ان سب نے مل کے انفیکٹ ایک ایسا یہ ایک جال بنا ہے پاکستان میں جس کو کہ ہم نے بننے بھی دیا کہ ہمارے یہاں آج تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 300 فلائٹس آتی ہیں اور سب کے سب فارن فلائٹس ہیں, اور پاکستان کی اپنی جو انڈسٹری ہے ایئر لائن کی وہ بالکل بیٹھ گئی ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے بہت کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ قطر نے جو اسمارٹ ورک کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایئر لائن کو بلڈ کر لیا اس طریقے سے کہ انہوں نے نہ صرف انڈین مارکیٹ میں پینیٹریٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کو, تو میں سمجھتا ہوں میں ایک بڑا غلط لفظ یوز کرتا ہوں اس میں, کہ ہائی جیک ہو گئی ہے ہماری پوری قوم کہ آپ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے اور آپ پاکستان سے نکل نہیں سکتے وداؤٹ ہیونگ اے سٹاپ اوور ایدھر ان دا گلف اور ان استنبول. تو جبکہ دنیا میں آج یہ ہو گیا کہ افریقہ کے بیشتر کنٹریز میں واشنگٹن, نیو یارک, شکاگو, ایل اے سے نان اسٹاپ فلائٹس جاتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم لوگوں نے یہ کرنے دیا اور ایسا کوئی نہیں ہوا. تو قطر کا جو ایک جو ڈائیورسیفیکیشن کا پورٹ فولیو ہے اکنامک کے اندر وہ ان کا ایک بڑی اسمارٹ موو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پیسے کو جو کہ ان کا آج کا ریونیو ہے خاص طور پہ آئل کا ریونیو ہے اور لیکوڈ گیس کا ریونیو ہے, ان کے بیسیکلی 3 میجر ریونیو پورشن ہے جس میں کہ فوڈ میں صرف فش آتی ہے
جی.
کیونکہ پورا کنٹری جو ہے وہ سراؤنڈیڈ ہے بائی پرشن گلف, تو اس کی وجہ سے ان کا وہ بھی ایک سورس آف ریونیو ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا, لیکن جو ان کی ڈائیورسیفیکیشن ہے دوسری طرف وہ ایک ایسی ڈائیورسیفیکیشن ہے جو کہ اگر کل کو ان کے ہاں آئل کا کرائسس آتا بھی ہے تب بھی ان کی کمپنی ہے وہ اس کام کو برقرار رکھیں گی. اور ایک اور چیز جو کہ قطر میں ہو رہی ہے بڑی سائلنٹلی وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت ساری آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈین کمپنی ہے خاص طور پہ اور چائنیز, ان لوگوں نے آ کے بھی وہاں پہ ایسی پروسیسنگ فوڈ کی شروع کر دی ہے کہ جہاں سے را مٹیریل باہر سے لا کے اور اس کی مینوفیکچرنگ وہاں پہ کرتے ہیں. اور ایک چیز جو کہ ہم لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں, گلف اسٹیٹس نے انڈسٹریلائزیشن میں جو ایک سب سے بڑا ان کو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اپنے یہاں ورکنگ لیبر کو نہ وہ کوئی ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, نہ ان کو اپنے یہاں کوئی ان کو پینشن پورٹ فولیو دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا ایکسپینس ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے غریب لوگ, مزدور لوگ وہاں پہ 30-30 سال کام کرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو وہ مشکل جو ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے بس وہی ان کا اثاثہ ہوتا ہے, ورنہ ان کا کوئی پینشن ان کے پاس نہیں ہوتی, کوئی سوشل سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہوتا اور کوئی ہیلتھ انشورنس ان کے پاس نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فارن کمپنیاں جو کہ جا کے وہاں پر اپنا سیٹ اپ کرتی ہیں اور اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگاتی ہیں, تو ایکچولی ان کو یہ کاسٹ سیونگ بہت ہوتی ہے کہ اگر یہی کاسٹ سیونگ اگر انہوں نے اپنے اپنے ریسپیکٹو کنٹریز میں کی ہوتی ہے تو وہاں پر ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو لیبر لاز ایسے ہیں کہ جہاں پر کہ آپ کو لیبر کے اوپر یہ ایکسٹرا اماؤنٹ یہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے, جو کہ ان کمپنیز کے لیے یہ نہ صرف سیونگز ہے بلکہ نیٹ پروفٹ بن جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے ظفر بخاری صاحب. بخاری صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بےحد بےحد شکریہ. ہمارے پروگرام کی اب اپنے ہمارے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی ہم طرف چلتے ہیں, جس میں ہم افغانستان میں مفاہمت کا عمل جو جس کے سلسلے میں جاری ہے اور بہت ساری مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, مختلف اقدامات سامنے آئے ہیں. خود امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مفاہمتی عمل میں انسداد دہشت گردی اور غیر ملکی فوجوں کے انخلا جیسے اہم امور پر پیش رفت ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی ان معاملات پر بہت سا کام کرنا باقی ہے, جبکہ افغان افراد کے مابین مذاکرات اور جنگ بندی جیسے اہم امور پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو آج کی تازہ ترین بات ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پا جاتا ہے تو وہ افغانستان سے تمام امریکی فوجیں ملک میں واپس بلائیں گے. وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب یہ خبریں موجود ہیں کہ 17 برس کے افغان تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ اور باغی گروپ نے امن سمجھوتے کے مسودے کی بنیادی ساخت یعنی فریم ورک پر اتفاق کر لیا ہے. تو اس پس منظر کے ساتھ ہم بتاتے چلیں, ڈاکٹر زمر دوان پاکستان سے پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ ایک افغان تجزیہ کار اور ایک سابق صدارتی امید افغانستان کے سرور احمد زئی یہاں سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, اور پاکستان سے دفاعی امور کے اور سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ہیں, ایک ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا اکرام سہگل کا, وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلا میرا سوال ہم بات کریں گے سرور احمد زئی صاحب سے. احمد زئی صاحب, جو فریم ورک کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ابھی اصولی طور پر طے ہوا ہے, اس کی روح سے متعدد ملکوں سے تعلق رکھنے والی دہشت گرد تنظیموں کے باغی جن میں القاعدہ اور داعش وغیرہ بھی شامل ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف افغانستان کے ہمساؤں کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر سکتے, اور طالبان کے لیے بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ جنگ بندی پر بھی عمل درآمد کریں, افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کا بھی آغاز کریں. ایک مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا طالبان اس پوزیشن میں ہے کہ کسی دوسرے باغی گروہ کو یعنی یا القاعدہ کو یا داعش کی کاروائیوں کو روکنے کی ضمانت دینے کی پوزیشن میں ہو؟
جی, میرے خیال میں امریکہ کا یہ شرط جو تھا کہ طالبان جو القاعدہ یا جو داعش ہے اس کو اجازت نہ دے کہ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف وہ کوئی کاروائی کرے, میرے خیال میں ایک معمولی سا بہانا تھا امریکن ٹروپس وڈراول کے لیے. دوسرا یہ کہ یہ رشیا اور ایران کا بہت زیادہ تاکید تھا, اور چائنا کا جو خلیزاد گیا تھا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, یہ ریجنل کنٹریز کو بتا رہے تھے کہ طالبان کے ساتھ ہمارا پولیٹیکل یا جو بھی مطلب ملٹری اسسٹنس جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس لیے کہ ہم داعش سے ڈرتے اور القاعدہ سے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں امریکہ وڈراول فورسز نکل رہا ہے افغانستان سے, تو یہ جو طالبان کے یہ وعدے کہ وہ آئی ایس کو کنٹرول کریں گے اور القاعدہ کو, میرے خیال میں اس کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ گورنمنٹ کو جوائن کرے تو پھر بھی وہی دھماکے ہوں گے, وہی پرابلمز ہوں گے جو آج کل افغانستان میں, جو افغانستان کی 3 لاکھ تک سیکورٹی فورسز ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا داعش کو. تو میرے خیال میں یہ اتنا طالبان اس کے طالبان کی بس نہیں ہے کہ القاعدہ اور آج اس کو کنٹرول کرے, اور امریکن کی بھی ایک بہانہ تھا کہ طالبان نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن کافی بہت زیادہ باتیں رہ گئی طالبان کے ساتھ کہ امریکن فائنل اگریمنٹ اس کو سائن کرے کہ وہ افغانستان کے گورنمنٹ کے اندیشے اور افغانستان کے گورنمنٹ ابھی تک اس پہ متفق نہیں کہ اس کو ایگری ہو جائے.
اچھا سہگل صاحب, افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کابل میں تھے. افغان مفاتح عمل کے سلسلے میں انہوں نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا کہ امن کا راستہ سیدھا اور آسان نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے اور حساس معاملات پر ہونے والی بات چیت میں سب کچھ کھلے عام بیان نہیں کیا جا سکتا. گزشتہ دنوں شہ سرخیوں میں یہ خبریں نظر آئیں کہ امریکہ اور طالبان کے مابین انخلا اور فائر بندی جیسے حساس موضوعات پر کچھ انڈرسٹینڈنگ یا فہم و تفہیم ہوئی ہے, لیکن زلمے خلیل زاد کے حالیہ بیان کے تناظر میں آپ کے خیال میں کس حد تک پیش رفت ہو سکی ہے اور کون سے معاملات بدستور رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں؟
دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی موقف بہت سالوں سے یہی ہے کہ جو بھی سلوشن ہوگا اس میں پاکستان کی انوالومنٹ ضرور ہے. ایون دو افغان لیڈ ہونی چاہیے, افغان کی ہونی چاہیے, بٹ پاکستان کی انوالومنٹ اس لیے ہونی چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت پرانی یہ ہے کہ افغانستان کو جتنا وہ سپورٹ کرتا رہا ہے, افغانستان طالبان کا ہو, افغانستان کسی کا ہو, ان دا سینس کہ آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ, آپ کی خوراک وغیرہ بہت سی چیزیں, اور انہیں نہیں کہ دونوں سائڈ آف دا بارڈر آپ کی کافی تعلقات بھی ہیں. دیکھیں زلمے خلیلزاد صاحب وہی صاحب ہیں جو سال پہلے پاکستان کو بہت برا بلا کہہ رہے تھے اور اچھی خاصی نے باتیں کی کہ پاکستان ایبسولوٹ مین ٹیررسٹ گراؤنڈ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا جو حسین افغانی اس میں شامل تھے. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے طالبان کو جو کنٹرول کرتے ہیں کشمیر سائڈ کو کنٹرول کرتے آئے ہیں, اور وہ ویری کرتی ہے, جب امیریکن ٹروپس تھے تو تھوڑا کم کنٹرول تھا, امیریکن ٹروپس وڈرا ہو گیا کنٹرول زیادہ ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے طالبان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں آئی اگری کمپلیٹلی پوری ٹرانزیکشن کی آپ تو پوری نہیں بتا سکتے, بہت سی ایسی چیز سینسٹیو ہوتی ہے جو آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے, لیکن یہ بہت اچھا پیش رفت ہے. اچھا پیش رفت اس لیے اس میں بھی کافی آگے تک آپ بولتے ہیں ان بٹوین دا لائن ریڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹوورڈ این افغان سولوشن جس کے اندر خالی افغان طالبان نہیں ہوں گے لیکن وہ بھی شامل ہوں گے افغان پریزنٹ گورنمنٹ. اس میں ایسا نہیں ہو کہ ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, آفٹر آل وہ بھی انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو اگر دونوں طرف کی آپ کی کمپرومائز آ جاتی ہے اور افغان کی سولوشن آ جاتی ہے کہ پوری خطے میں یہ امن آئے گی, تو پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے, پاکستان نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس پورے جنگ میں, 30 سال سے کرتا ہی آ رہا ہے. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ افغان لیڈ سولوشن اور زلمے خلیلزاد بھی ایکچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امیرکن ابھی ہوں گے لیکن ہے تو افغان, ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک اور بڑے اینٹی طالبان تھے, ہارڈ کور اینٹی طالبان تھے. آئی تھنک اگر وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں اور سولوشن لا سکتے ہیں طالبان کے ساتھ, آئی تھنک بہت اچھا پیش ہوا.
اچھا ڈاکٹر زمرد, ایک سیکنڈ آپ کو ٹھہریے گا, میں پہلے سرور احمد زئی صاحب بات کر لوں کیونکہ ان کو شاید جلدی نکلنا ہو. احمد زئی صاحب, ایک اور بات ہے, افغان طالبان کی طرف سے ایک بڑا مثبت بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مستقبل میں افغانستان پر مکمل اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ افغان اداروں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں, اور یہ امریکی خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ افغانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ماضی بھلا کر اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے بھائیوں کی طرح زندگی کا آغاز کریں. افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد ہم اپنی اقتدار پر اپنی اجارہ داری نہیں چاہتے. بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی افواج کے انخلا کے بعد طالبان اپنی شرائط پر امن قائم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی ضمانت موجود ہے کہ طالبان جمہوری عمل کو جاری رکھیں اور جمہوری ڈھانچے میں رہ کر حکومت کے ساتھ کسی طرح شریک ہو سکیں؟
ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ طالبان کے شرائط کیا ہے افغانستان کے گورنمنٹ کے بارے میں, کیونکہ وہ ابھی تک وہ انکار کر رہے کہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ جو ایک پپٹ گورنمنٹ ہے
جی,
اور اس کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ سے سارے وہ کنڈیشن, سارے وہ شرائط جو طالبان بتا رہے کہ وہ افغانستان کی گورنمنٹ جوائن کریں گے یا نہیں وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے, کیونکہ وہ ابھی تک افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. سہیل شاہین نے جو ای پی کے ساتھ انٹرویو کیا تھا یا جو بھیجا تھا, تو یہ تھی کہ درست اس میں بتایا تھا کہ ہم سارے گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے کہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. لیکن ابھی تک افغانستان کے گورنمنٹ کی طرف سے یا طالبانوں کی جو لیڈرشپ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح نشانی نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے. اور گورنمنٹ کے جو مین ایشو ہے وہ افغانستان کے گورنمنٹ جو آئندہ گورنمنٹ ہے اس میں پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے, طالبان کے پارٹیسپیشن کتنا ہوگا, کیونکہ طالبان اگر الیکشن کی بات آ رہی ہے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تو طالبان کو پتہ ہے کوئی الیکشن آ رہے, تو اس سے وہ چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم طالبان کی گورنمنٹ میں پارٹیسپیشن کی گارنٹی ہونی چاہیے, اور گارنٹی انہوں نے قطر, چائنا اور ترکی کا مانگا ہے کہ وہ ہمارے یہ گارنٹی دے دے کہ ہم لانگ ٹرم ایٹ لیسٹ 10 سے 15 ایئر تک ہم گورنمنٹ میں ہوں گے, یہ پوزیشن ہمارے ہوں گے. تو اس سے تو وہ اب تک افغانستان کا گورنمنٹ جو ہے بہت سینسیٹیو اس ڈیمانڈ کے لیے جو خلیفزاد کیا تھا اور اشرف غنی کے ساتھ بات چیت ہوئے تھے, اشرف غنی نے فوراً اس کے 3-4 گھنٹے کے بعد نیشنل ٹی وی پہ وہ بیان بھی دیا کہ ہم ایسا پیس چاہتے ہیں جو کریڈیبل ہوگا اور اس میں عزت ہوگا. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ بات طالبان نے خلیفزاد کو کیا ہے جو اشرف غنی کو بتایا تھا, اشرف غنی کافی اس پہ غصہ ہوا تھا, اس کی بیان سے معلوم ہو رہا تھا کہ مطلب طالبان کافی زیادہ شیئر چاہتا ہے افغانستان کی فیوچر گورنمنٹ میں.
اچھا ڈاکٹر زمر اوان سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر اوان یہ آپ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی آپ احمد زئی صاحب کو بھی سن رہے ہیں, سہگل صاحب کو بھی سن رہے ہیں جو اس کو ایک اچھی پیش رفت قرار دیتے ہیں, اور جیسا کہ احمد زئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک تو پیش رفت ہے لیکن ابھی چونکہ واضح طور پر کچھ سامنے نہیں آیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی طالبان کو ایک بار پھر سنجیدہ امن مذاکرات میں شرکت کی پیشکش کی ہے, طالبان کی طرف سے غنی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا امکان آپ کیا دیکھتی ہیں اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟
جی ہم یہ تو فوکس کر رہے ہیں کہ طالبان کتنا کنسیڈ کرتے ہیں, لیکن اس ساری ڈسکشن کے اندر اور جتنے بھی ابھی یہ خلیفزاد کی جو بات ہو رہی ہے اس حساب سے یہ نہیں کوئی بھی بات ہو رہی کہ افغان حکومت کتنا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, وہ کتنا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کس حد تک اس میں وہ رول پلے کریں گے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک جو سیاسی حل ہے وہ کنفیڈریشن کی طرف اگر جاتا ہے اور پھر باتیں آگے چلتی ہیں تو پھر شاید کچھ ایسا ہو جائے جس کے اندر سب لوگوں کے سٹیک ہو, سب لوگوں کو حصہ ملے. ایک اور بڑی اہم بات ہے, جس طرح کہ ہمیں پتا ہے آج ہی کی خبر ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل افغان ریکنسٹرکشن کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی ایک طرف کہا ہے کہ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا میں جو پالیسی تھی افغانستان سے متعلق وہ مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے اور کسی قسم کا استحکام نہیں رہی. تو یہ ایک پریشر بھی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے, اور اس سارے کے اندر آ کر وہ اس کے علاوہ فیس سیونگ کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے. لیکن اس سب صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کس حد تک ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. سہیل شاہین کا جو بیان ہے وہ بہت اس پیرائے میں اہم ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 فروری کی جو مذاکرات ہوں گے وہ اب کس سنس میں جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن چونکہ کارڈ بہت چھپے ہوئے ہیں ہمیں ابھی تک ٹائم لائن نہیں پتہ چل رہی, جو کہ بار بار طالبان مانگ رہے ہیں کہ کب تک جائیں گے وہ نہیں پتہ چل رہی ہے, کے ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس صورت میں ایسا لگتا ہے کہ طالبان صرف اپنی کاروائیاں جارحانہ تب بند کریں گے جب مکمل طور پر امریکی فوجی افغانستان سے چلے جائیں گے, ایسا لگتا ہے.
اچھا
اس صورتحال کے اندر یہ سب سچویشن ہے.
تو سہگل صاحب, افغانستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے, ہم بات کرتے ہیں ابھی ماسکو کانفرنس کی, کہ ماسکو میں افغانستان سے متعلق آئندہ ہونے والی کانفرنس میں افغان حکومت کا نمائندہ شریک نہیں ہوگا. افغانستان کے سیاستدانوں کو دعوت دی گئی ہے اور ان کی شرکت متوقع بھی ہے. یہ وہی صورتحال ہے جو کہ اس سے پہلے بھی ہوتی چلی آ رہی ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ مختلف مقامات پر مختلف فریقوں کے درمیان یہ ساری بات چیت جاری ہے, کیا افغان حکومت کو خود ان پلیٹ فارمز پر شرکت کر کے رابطہ کاری کو فروغ دینا نہیں چاہیے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیا مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ان کے لیے؟
سمپل بات یہ ہے کہ زلمہ خلیفزاد نے افغان گورنمنٹ کو کنسلٹ کیا تھا جب یہ اس سے پہلے وہ تو اس کے بعد جب ان کی مدد ہوگی اس کے بعد جا کے انہوں نے افغان گورنمنٹ کو بتایا. اگر آج امریکہ جس طرح ٹرمپ صاحب نے اناؤنس کیا ود ڈرا کرتا ہے ٹروپس کو, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغان آرمی آج کی ہے یہ پھر جوائن کر جائے گی طالبان کو, کیونکہ وہ پہلے بھی کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو سوویت نے افغان آرمی بنائی تھی 90% وہ آرمی جوائن کر گئی تھی اس زمانے میں طالبان کو. ایک پہلے بھی ہو چکا ہے, لوگ بھول گئے یہ بات. ٹھیک ہے, تو افغان گورنمنٹ کے پاس ابھی بہت سے مدعے نا کہ ان کے پاس آپشن بہت کم ہے, جو بھی آپشن ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے کر رہے ہیں, کسی نہ کسی سروائیو کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بہت سے لوگ ابھی سے چھوڑیں گے افغانستان کو, جو ہارڈ کور ہائرارکی ہے, جو مڈل لیول ہے نیچرلی وہ تو کوشش کریں گے کہ جی ٹھیک ہے انوائرمنٹ اگر جی ٹھیک ہے ہم یہاں رہ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک افغان گورنمنٹ کا چوائسز بہت کم ہے, آپشن بہت کم ہے, اور میری ان کے ساتھ رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ابھی کوآپریٹ کریں, جس سے بھی جتنا مذاکرات کر کے اپنے لیے جتنی کنسیشن دے سکتے ہیں وہ لے لیں. اگر وہ ڈینائی کریں گے یہ بات کو تو سب سے زیادہ نقصان ہی ہوگا. اور
اچھا ہمارے ساتھ ہیں یوسف سرور صاحب ہیں. سرور صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے میرا کہ افغانستان کے عوام کی جب بات کی جاتی ہے, یہ ایک افغانستان کے انگریزی روزنامے کابل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر حمید اللہ عارفی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کے عوام ان مذاکرات کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ افغان حکومت کو ان مذاکرات سے الگ رکھا گیا ہے. حمید اللہ عارفی نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام اس بارے میں بھی پریشان ہے کہ سابق سوویت یونین کی فوجوں کی افغانستان سے انخلا کے بعد اقتدار نجیب حکومت کے پاس چلا گیا, اور جو افغان عوام یہ خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ ان مذاکرات کے بعد بھی ایسی ہی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. افغان عوام کے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے خود حکومت اور طالبان کو کس حد تک یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے؟ آپ اس کا جواب کس طرح سے دیں گے؟
میرے خیال میں جی نائنٹیز جو تھا وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹائم تھا افغانستان کا. وہاں پہ افغانستان بالکل آئسولیٹڈ تھا, افغانستان کی پولیٹیکل اسٹرکچر دنیا میں بہت زیادہ کم تھا, اور آج کل افغانستان تقریباً دنیا کے ہر کنٹری جو ہے اس نے ریکگنائز کی, افغانستان کے ایمبیسیز ہیں افغانستان میں, ڈفرنٹ کنٹریز کی ایمبیسیز ہیں. افغانستان کا اسٹرکچر پولیٹیکل اسٹیٹس دنیا میں بہت زیادہ فرق رہا ہے. دوسرا یہ کہ افغان لوگوں کو وہ بہت زیادہ مشکل تھا نائنٹیز میں جو خانہ جنگ اسٹارٹ ہوا ڈاکٹر نجیب کے گورنمنٹ کے بعد, تو عوام میں بالکل تشویش ہے. لیکن میرے خیال میں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ٹھیک طریقے سے سجیشن کرے اور ٹھیک طریقے سے گارنٹی دے دے تو میرے خیال میں عوام کو کوئی شکایت نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ کہ ریجنل کنٹریز جو ہے, ریجنل کنٹریز بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل امریکہ کی وجہ سے بھی ریجنل کنٹری وہاں پہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ کر رہے ہیں, اگر وہ ایران ہے, اگر وہ چین ہے, اگر وہ رش ہے, تو کافی طالبان کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل اور ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ صرف امریکہ کی وجہ سے, افغانستان لوگوں کے خلاف ان کنٹریز کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اگر گارنٹی دیا جائے اور ایک اسٹرکچر بن جائے اور افغانستان کے نئے انسٹیٹیوشن جو نیشنل آرمی ہے جو اس میں اور بھی اسٹرینتھن ہو جائے کہ نہ ڈیزالو ہو جائے, کہ طالبان چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے نیشنل آرمی ڈیزالو ہو جائے. مجھے پتہ ہے وہاں پہ افغانستان کے نیشنل آرمی میں اس طرح لوگ ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے خلاف ہے, وہ ڈفرنٹ ریجنل کنٹری کے ساتھ ان کے ہاتھ ہے, اور افغانوں کو بھی وہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ جو جنرل کے نہیں تھے, وہ پولیٹیکل آئیڈیا پہ لائے گئے, اسے جنرل بن گئی دو تین سال میں. تو اگر انسٹیٹیوشن اسٹرکچر کا اور بھی مضبوط ہو جائے اور ریجنل کنٹری اس کی گارنٹی دے دے تو میرے خیال میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا.
اچھا بہت بہت شکریہ. بس میرے آخری بالکل چھوٹے چھوٹے کامنٹ میں چاہوں گی سیگل صاحب سے اور ڈاکٹر عوان سے لینے کے لیے. ڈاکٹر عوان ایک سوال عام طور پر جو بات بار بار کی جاتی ہے کہ افغان لیڈ سولیوشن چاہیے پولیٹیکل صورتحال کے لیے, اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ افغان لیڈ سولیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں افغان حکومت شامل ہے, اس میں امریکہ شامل ہے, اس میں کسی حد تک پاکستان اور ہر وہ ملک شامل ہے جس کے وہاں پر کچھ سٹیکس ہیں اور جس کے امن کا مسئلہ درپیش ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ طالبان بھی شامل ہیں, تو اس میں سب کی ایک پیج پر آنے کی کس حد تک گنجائش آپ دیکھتی ہیں, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا سٹیک ہے, ہر ایک کا اپنا مفاد ہے.
جی اصل میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ہے پچھلی دو میٹنگز کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی, اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ایک پیس میں 2500 کلومیٹر جو بارڈر ہے ہمارا اس کے اوپر 900 کلومیٹر فینس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. ایک تو وہ اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے, اور اس خطے کے اندر جو استحکام ہے وہ تمام ممالک کے لیے اہم ہے, اور اسی وجہ سے سب لوگ اس معاملے پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو باقی جو افغان حکومت کی جیسی بات کی ہے انہوں نے اس کا بھی ایک اسٹیک ہے, اور ان کو بھی فلیکزیبلٹی دیکھنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اشرف غنی صاحب نے یہ کہا ہے اس معاملے میں کہ ہماری عوام بھی یقین رکھے کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا جو کہ افغانستان کے حق میں نہ ہو, ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, لیکن اگر کہیں پر بھی طالبان کو یہ لگا کہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا ان کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی ہے, تو وہ اسی وقت وہاں سے وڈرا بھی کر سکتے ہیں. یہ اس سچویشن میں یہ بہت ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان کا مانتے ہیں طالبان, لیکن طالبان میں بہت سارے دھڑے تو ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو دو ہم دھڑوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو کچھ تو بات مانتے ہیں اور کچھ تو چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس ہونا چاہیے اور سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو مکمل پیس پروسیس کے خلاف اور کہتے ہیں بس یہ چلے جائیں اور ہم ختم کر دیں اور ایک اگریسو سٹینس رکھتے ہیں. تو کچھ طالبان تو شاید پاکستان کی کچھ حد تک بات مان لیں, لیکن یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 100% پاکستان کی بات مانتے ہیں. تو لیکن اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا تو ہے.
بالکل بات آتی ہے سہگل صاحب. آخری سوال آپ ہی سے میرا کہ امریکی ادارے جو کہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن سے زگار بھی کہتے ہیں, اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان کی سیکورٹی فوجوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس سے افغانستان کے علاقوں اور آبادی پر حکومت کا کنٹرول مزید مشکل ہو گیا کیونکہ یہ 4 سال کی کم ترین سطح پر ہے. تو ایسے وقت میں جبکہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات بھی ہو رہی ہے, عبوری سیاسی انتظام کی بات ہو رہی ہے, امریکی افواج کے انخلا کی بات ہو رہی ہے, تو سلامتی کے اہلکاروں کی کم ہوتی تعداد کی خبروں سے کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے؟
بہت زیادہ جی, بیکاز دیکھیں پہلے بھی جو ریٹ آف ڈیزرشن تھا بہت زیادہ تھا. اس ادارے میں 2-3 سال پہلے یہی کہا تھا کہ ریٹ آف ڈیزرشن اتنا ہائی ہے کہ 35,000-40,000 ڈیزرشن ہوتے ہیں پر ایئر, اور ڈیفینیٹلی یہ جو ریٹ ہے آفٹر دس تھنگ یہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا. جب زیادہ انکریز ہو جائے گا تو نیچرلی وہ ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے, اور سنو بال افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کراس کریں گے لائن وہ ضرور کراس کریں گے, بیکاز نیچرلی ایک تو آئیڈیالوجیکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کا ایک آدمی ہے وہ سیلری لیتا ہے, وہ آپ اس گورنمنٹ کے لیے کام کریں اس گورنمنٹ کے, اس کو فرق نہیں پڑتا آئیڈیالوجیکلی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر طالبان کو ضرور کمپرومائز کرنا پڑے گا. طالبان کو جو انہوں نے ناردرن لینڈ ساتھ کیا تھا وہ کر کے انہیں یہی 20 سال یا 30 سال بھگتایا, اس کے بعد یہ کام وہ نہیں کر سکتے. ان کو ضرور کمپرومائز کرنا پڑے گا, کمپرومائز نہیں کریں گے تو پھر ان کی حالت پھر ہوگی, پھر یہ بلڈ سائیکل پھر شروع ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے, سرور احمد زئی تھے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر زمرہ دوان بھی تھیں. ڈاکٹر زمرہ دوان اگر ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بریکزٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں, اور اگر وہ رک سکتی ہیں تو ضرور رکیں. اور ہم پہلے اور ہم اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پروگرام میں آگے بڑھیں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ, وائس آف امریکہ کی واشنگٹن کی سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اصل میں معاف کیجیے گا, میں جو تھوڑا وہ میرے کان میں کچھ ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہماری کوئی لائنیں ڈراپ ہو گئی ہوں, تو اس کی وجہ سے وہ مجھے کچھ حساب کتاب بتا رہے ہیں میں کان کے اندر, تو اس سے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. تو ہم اپنے انجینئر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا صورت ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت لارڈ نظیر احمد ہیں جو کہ ہمارا ساتھ دیں گے. ہم بریکزٹ کے بارے میں بات کریں گے. آئی کانٹ ہیئر اینی تھنگ. مجھے شہناز, میرے کان میں بہت ساری کچھ آوازیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بات نہیں میں کر پا رہی. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں یورپی یونین کا بریکزٹ پر دوبارہ بات چیت سے جو انکار کی ہوئی ہے اس کے کیا صورتحال ہے. لارڈ احمد کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم لارڈ نذیر. لارڈ نذیر احمد ہیں ہمارے ساتھ. لارڈ احمد آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس وقت کسی طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی. لارڈ احمد کی اگر لائن پر ہوں تو مجھے بتائیے تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں. اس وقت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. تو ابھی ہم اتنی دیر میں ہم چلیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ برطانیہ کی پارلیمان نے منگل کے روز حکمران جماعت کی پیش کردہ ایک قرارداد منظور کر لی تھی جس میں پارلیمان نے وزیر اعظم ٹریسا مے کو یورپی یونین کے ساتھ بریکزٹ معاہدے کی بعض شرائط پر دوبارہ بات چیت کے لیے کہا تھا. لیکن یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے ایک ترجمان نے بریکزٹ معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا. برطانوی پارلیمان میں قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد جاری ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین اور برطانوی وزیر اعظم نے طویل محنت کے بعد ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا جو بدستور برطانیہ کی یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی کا واحد اور بہترین راستہ ہے. تو ہمیں بتایا گیا, شہناز بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں لارڈ نذیر احمد. السلام علیکم لارڈ احمد. لارڈ احمد آپ مجھے سن رہے ہیں؟ لارڈ احمد کو ہماری آواز نہیں شاید جا رہی. لارڈ نذیر احمد ہیں لائن پہ؟ ہم خبر کو آگے بڑھاتے ہیں اتنی دیر میں. رضا رومی بھی دیکھ لیجئے تاکہ ان سے ہماری بات ہو جائے, یا ڈاکٹر زمرد کو لے لیجئے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں اور لارڈ احمد بھی ہمارے ساتھ ہوں. ٹریسا مے کی حکومت اور یورپی قیادت کے درمیان 18 ماہ کے مذاکرات کے بعد طے پانے والا بریکزٹ معاہدہ برطانوی پارلیمان نے رواں ماہ مسترد کر دیا تھا. پارلیمان کی جانب سے معاہدے پر عدم اعتماد کے بعد سے وزیر اعظم مے کی حکومت معاہدے میں بعض تبدیلیاں کر کے پارلیمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے, لیکن یورپی رہنما معاہدے میں کسی تبدیلی کا امکان مسترد کر چکے ہیں. اس جاری تنازع کی وجہ سے کسی معاہدے کے بغیر برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کا خدشہ ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. عالمی رہنما اور ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ بغیر کسی معاہدے کے ہونے والے بریکزٹ کے نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ اور پوری دنیا کی معیشت پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے. برطانوی پارلیمان بریکزٹ کی جن شرائط پر دوبارہ بات چیت چاہتی ہے ان میں سر فہرست برطانیہ کی. جی لارڈ نذیر ہیں اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی
جی میں ابھی سن رہا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ لارڈ احمد. میں تو بہت لمبی خبر میں نے پڑھ دی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی پارلیمان نے منگل کو حکمران جماعت کی پیش کردہ ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں وزیر اعظم کو کہا گیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ بریکزٹ معاہدے کی بعض شرائط پر دوبارہ بات چیت کرے. لیکن یورپی کونسل کے صدر نے کہ ایک ترجمان نے بریکزٹ معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. اب برطانوی وزیر اعظم اور برطانوی قوم کے پاس اور راستہ کیا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے ان کے اوپر بھی گڈ فرائیڈے اگریمنٹ جو ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیک سٹاپ جو ہے وہ فائنل اسی پہ جو ہے وہ اتفاق کریں گے. دیکھیں بہت سارے لوگ یہاں پہ ڈفرنس آف اپینین ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ریفرنڈم ہو چکا ہے, ریزلٹ آ چکا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ڈیل ہو سکتی ہے اگر تو ٹھیک ہے, ورنہ بریگزٹ آؤٹ تو ہونا ہی ہے. لیکن جو لوگ ٹونی بلیئر جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم ریمین رہیں, اندر رہیں, تو وہ ہر ممکن کوشش کریں. اس طرح ہمارا لبرل جو میڈیا ہے وہ بھی, یعنی گارڈین اور انڈیپینڈنٹ وغیرہ, بی بی سی بھی کبھی کبھی وہ ڈرانے والی سٹوریز کے ہمارے.
یو ہیو 100
ان کی لائن کا پھر میرا خیال ہے ڈراپ ہو رہی ہے لائن ان کی. کیونکہ اس وقت ان کی آواز آنا ایک دم پھر سے ڈاکٹر لارڈ نذیر احمد کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی. لارڈ احمد آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے. تو چلیے ہم اسی خبر کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شناز نفیس سے کہتے ہیں کہ وہ ظفر کو دیکھ لیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اگر لارڈ احمد کی لائن میں بار بار مسئلہ آتا ہے. تو لارڈ احمد اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو برائے کرم بیچ میں میرے سوال کا انتظار کیے بغیر مجھے بتائیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہم صورتحال کے بارے میں مزید بات آپ سے کر سکیں. تو یہاں پر ہم بتا رہے تھے یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے اس میں لارڈ نذیر ہیں. پھر لارڈ احمد آپ سن رہے ہیں مجھے؟
جی جی. کوئی لائن میں خرابی ہو جاتی ہے میرے خیال میں جب میں بتانا چاہتا ہوں
جی.
کہ ابھی آرٹیکل 50 کی ایکسٹینشن بھی ملنے کے امکانات ہیں. میرے خیال میں دونوں چاہتے
You have $148.02 remaining.
کوئی سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی لائن ایک دم پھر سے ڈراپ ہو جاتی ہے. ظفر بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ بغیر کسی نوٹس کے آپ ہمارے ساتھ سامنے آئے. ڈاکٹر ہم لارڈ نذیر احمد سے بات کر رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کی لائن بار بار ڈراپ ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بات پوری آگے نہیں جاتی. تو ہم بات کر رہے تھے بریکسٹ کے بارے میں اور یورپی یونین کا بریکسٹ پر دوبارہ بات چیت سے انکار ہے, لیکن لارڈ نذیر احمد کہتے ہیں کہ فرائیڈے گڈ فرائیڈے کی سمجھوتے کی ذمہ داری یورپی یونین پر بھی عائد ہوتی ہے اور اگر کسی طرح کی کوئی مزید جو شرائط ہیں ان کے اوپر دوبارہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہو تو ان کو ایسا کرنا پڑے گا یا ایسا کرنا ان کے لیے ممکن ہو سکے گا. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اب جو برطانیہ کی حکومت جس مشکل میں ہے اس کا آگے جانے کا حل کیا ہے؟
دیکھیں اس میں جو ہے بریکسٹ میں دو ڈائمینشنز تھیں اس کی
جی.
ایک تو وہ تھی کہ برطانیہ یورپین یونین کا اگر حصہ تھا تو اس میں کم از کم ایک رچی تھی کہ برطانیہ کے شہریوں کو اور وہاں کے خاص طور پہ جو ینگ گریجویٹس ہوتے تھے ان کو پورے یورپ میں اپرچونیٹی اویلیبل تھی جاب کی بھی, اور اسی طریقے سے جتنے بھی اور دوسری یورپین کنٹریز کے لوگ تھے وہ برٹن آیا کرتے تھے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن, کیونکہ یورپین یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کا یورپین پاسپورٹ تھا. تو ایک تو اس کے اندر یہ تھوڑی سی ریسٹرکشن آ جائے گی, اور یہی وجہ ہے کہ بریکسٹ میں یہ چیزیں نیگوشیٹ ہو رہی ہیں کہ برٹن کو وہی اسٹیٹس جو ہے ان کا بحال ہو جائے. لیکن ایک چیز جو کہ برٹن کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو سوالو کرنا وہ یہ تھا اپنی کرنسی کو کنورٹ کرنا یورو کی طرف, کیونکہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو برٹش پاؤنڈ جو ہے اٹ سیلف وہ ایک بہت اسٹرانگ کرنسی ہے انٹرنیشنلی, اور دنیا کی جو چند چار یا پانچ اسٹرانگ کرنسیز ہیں ان میں سے ایک کرنسی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بینگ ایکس کلونیل پاور اور ان کے اتنے ڈیپ روٹس ہیں افریقہ اور ایشیا میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ, ان کی کرنسی کو ہم ایک انٹرنیشنل بزنس کی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں پیکٹ کرنسی, کہ بہت سارے ملکوں نے اپنی کرنسی کو اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے برٹش پاؤنڈ کے ساتھ. تو ایک چیز جو کہ یورپین یونین کا بڑا اسٹرانگ ان کے اوپر پریشر تھا وہ یہی تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو کمپلیٹ کریں کہ آپ پاؤنڈ سے جو ہے آپ یورو میں
جی.
جو ہے کنورژن ہو سکے. تو اور یہ ایک ایسا آسپیکٹ ہے جو کہ نہ صرف برٹش گورنمنٹ کے لیے بلکہ اوور آل اگر ہم انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ کے ریفرنس سے بھی دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے ٹرانزیشن ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ یورپ میں بہت ساری اکانومیز اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں جو کہ یورپین یونین کا حصہ ہے
جی.
جیسے کہ برٹش کی اپنی اکانومی کافی اسٹرانگ ہے, اور برٹن کا اگر ہم ایک اور آسپیکٹ جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ امیرکا کا جو سب سے بڑا انویسٹر ہے ورلڈ وائڈ اس میں برٹن کا بہت بڑا رول ہے. ان کی بہت اسٹرانگ یہاں پر فائنینشیل انویسٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں جو کہ بانڈس کی صورت میں بھی ہیں اور جو انہوں نے تھوڑا بہت انہوں نے ایکویٹی میں بھی اپنا پورٹ فولیو رکھا ہوا ہے. تو اس لیے بریکسٹ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے اس وقت کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اپنی جو ینگ جنریشن کی پاپولیشن ہے اس کے ریفرنس سے تو ایک بڑا ڈفرنٹ اینگل لینا پڑتا ہے. فائنینشیل مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ اینگل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز جو برٹن میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے کچھ پروونسز ایسے ہیں ویلز ہے کہ جہاں پر کہ اس قسم کی انڈیپینڈنٹ موومنٹس بھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ڈسکنیکٹ
اس سے نکالنا چاہتے ہیں
بیٹن کے ساتھ بھی.
تو اس کا مطلب پیچیدہ صورتحال ہے. ایک بات اور بات ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو الیکشن میں جانے نہیں چاہیے تھا اس پوائنٹ کے اوپر.
تو بخار صاحب ایک اور سوال ہے میرا اس میں کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی ایک ایسا معاملہ ہے جس سے جیسا کہ آپ نے عالمی معیشت کی طرف تو اشارہ کر ہی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے بارے میں بھی بڑے خدشات سامنے آئے ہیں. آپ کس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
نہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں بہت سارے خاص طور پہ ایسٹرن یورپ کے جو بہت سارے ملک تھے جنہوں نے کہ جا کے اپنا یورپین یونین میں جب وہ گئے ہیں تو ان کی ایک بڑی بہت بڑی پاپولیشن وہ مائگریٹ کر گئی تھی وہاں سے ایسٹرن یورپ سے اور یو کے میں. تو انہوں نے ان کے لیے ود ان بریٹن انہوں نے کافی پرابلم کریٹ کیے تھے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک تو انگلش لینگویج کا ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ انہیں دوبارہ سے ٹرین کرنا پڑا. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ لوگ بھی اسکلڈ لیبر فورس تھی. ایکس کمیونسٹ بلاک کی جو ایک کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے لیبر کی جو اسکل ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ وہ بہت سارے اسکلڈ لیبر تھے. تو اس پہ یہ ان کے لیے سوشل لیول پر تو یہ ان کے لیے ایشو ہوا تھا, لیکن جو ایسٹرن یورپ سے جو وہاں مہاجرین آئے تھے اس کا امپیکٹ یہ ضرور ہوا کہ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری پالیسیز ٹائٹ کر دی اپنے افریقہ اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے.
اچھا, تو ایک اور اس کے بارے میں بات ہے, اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بارے میں جہاں اور بہت سارے سوال ہیں وہ یہ بھی ہے کہ کیا مزید ریفرنڈم دوبارہ کرایا جا سکتا ہے, کیونکہ اب بہت سارے لوگوں کی جو رائے ہے اس سلسلے میں وہ بدل چکی ہے. اور اگر ریفرنڈم اول تو اس کا امکان کیا ہے, پہلے تو اس بارے میں بات کیجئے کہ اگر ریفرنڈم دوبارہ کرایا جاتا ہے اس سلسلے میں تو پھر جو اب تک یہ گڈ فرائیڈے کا سمجھوتا ہو چکا ہے اس کا کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو کیا اس کا پورے پروسیس کے اوپر اثر پڑے گا پھر؟
دیکھیں, اس میں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس میں پورے پروسیس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو دوبارہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہتے. اس پوائنٹ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو چیز ہو چکی ہے اٹس اے ڈن ڈیل, اور اب یہ ہے کہ اب ہمیں صرف یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی کرنسی کو رکھیں ایز اے برٹش پاؤنڈ, ہم لوگ اپنا یورو کو یوز کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپ کے کن لوگوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے کہ آپ اپنی جو ویزا ریسٹرکشن یا اور جو دوسری پالیسیز ہوں گی اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے دوبارہ سے. ویسے چانسز بہت ہیں کہ یہ دوبارہ اگر ریفرنڈم کراتے ہیں تو اس ریفرنڈم میں اس وقت جو ایک رول پلے کیا گیا تھا وہ زیادہ تر برٹن کی اس پاپولیشن کا تھا جو کہ ریٹائرڈ پاپولیشن تھی, اینڈ دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ینگ ادر یورپینز وہ برٹن میں آ جاتے ہیں, تو اس سے وہ یہ فیل کرتے تھے کہ شاید ان کا اپنا کلچر چیلنج ہو گیا, بلکہ ان کی اپنے یہاں جاب اپرچونیٹیز جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے.
اچھا,
لیکن جی
بالکل, میرا ایک آخری سوال تھا وہ, لیکن وہ یہاں امریکہ کے بارے میں ہے اب, اور وہ یہ ہے کہ اگر 15 فروری تک کانگریس کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان کے درمیان سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا تو امریکی حکومت کے ایک بار پھر جزوی طور پر شٹ ڈاؤن کا اندیشہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا سیاسی صورتحال ایک بار پھر کس طرح بڑھ رہی ہے اور کیا سیاسی اختلافات کے نتیجے میں جزوی شٹ ڈاؤن اور عام لوگوں کی مشکلات کا جواز ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ کیا اقدام درکار ہیں صورتحال پر قابو پانے کے لیے؟ آخری ہمارے پاس 1.5 منٹ.
دیکھیں, میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا سا دونوں طرف سے جو ہے ایک ریڈیکل ویو جو ہے وہ اس میں لیا گیا ہے. اگر ہم امریکن گورنمنٹ کی اگر ہم پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو ایک لحاظ سے ہمیں یہ بالکل صحیح لگتا ہے یہ پوائنٹ آف ویو کہ دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارڈر کے اوپر 10-20 ہزار لوگوں کے جناب گروپ پہنچ جائیں ایک جتھے لے کے اور وہ کہیں جی کہ ہمیں آپ اندر لیجیے وداؤٹ اینی ریزن. تو وہ جو دنیا میں جتنی بھی امیگریشن ہے یہ ایک اوپن ہوتی ہے, تو یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ایشو جو ہے کہ بھائی ہم اس طریقے سے ویزا ایشو نہیں کر سکتے آن ارائیول, اس میں تو یو ایس گورنمنٹ کا یہ بڑا صحیح پوائنٹ ہے. جہاں تک تعلق ہے وال کا, تو وال ہو یا باڑھ ہو
جی,
بات ایک ہی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ بچ کرنے کو تیار نہیں ہے. چانسز جو اس میں زیادہ تر وہ یہی لگتے ہیں اس کے اندر کہ اگر 15 فروری تک ڈیموکریٹس نے ان بٹوین کوئی ایسا ان کو نہ دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا تو یہ چانسز ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پھر وہ آرمی کو کہیں گے کہ وہ اپنا بلڈ کر دے, اور کیونکہ اس کی اپروپریشن جو تھی وہ اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی, اس میں شاید 3.2 بلین ڈالرز کا کوئی ڈفرنس تھا اتنا زیادہ. تو 3.2 بلین کے ڈفرنس کو بریج کرنے کے لیے آلریڈی ہم نے 10 بلین کا لاس کر لیا گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کر کے.
بہت شکریہ,
ایشو ہے جی,
بہت شکریہ بخاری صاحب, آئی ایم سو گریٹفل. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. پروگرام کی میزبان بہجت کو اور میرے ساتھ شہناز نفیس ہماری پروڈیوسر تھیں اور نیلسن لوپیز ہمارے انجینئر. اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
یہ 1807 کی بات ہے جب 37 سال کے ایک امیر اسکالر کو مغربی افریقہ میں اس ملک سے اغوا کر لیا گیا جو اب سینیگال کے نام سے جانا جاتا ہے, اور انہیں غلام کے حیثیت سے فروخت کرنے کی خاطر امریکہ بھیج دیا گیا. انہوں نے, جن کا نام عمر ابن سعد تھا, اپنی بقیہ زندگی ایک غلام کی حیثیت سے امریکہ کے جنوب میں گزاری, اور اگر ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی سوانح موجود نہ ہوتی تو ان کی کہانی بھی بھلائی جا چکی ہوتی. یہ سوانح عربی زبان میں تحریر کی گئی اور اسے حال ہی میں لائبریری آف کانگریس نے حاصل کیا ہے, جس کا نام ہے عمر ابن سعد کی زندگی. یہ کتاب نہ صرف ایک امریکی غلام کے ہاتھ سے تحریر کردہ اس کی ذاتی زندگی کی داستان ہے, بلکہ وہ امریکہ میں مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کا پہلی مرتبہ گہرا جائزہ پیش کرتی ہے. ابن سعد تقریباً ایک تہائی امریکی غلاموں میں شامل تھے جو مسلمان تھے, جبکہ غلام بنائے جانے والے مسلمانوں کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں. تقریباً 40% لوگ جنہیں پکڑ کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا مغربی افریقہ کے ان حصوں سے تعلق رکھتے تھے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی. بروکلن ہسٹوریکل سوسائٹی سے منسلک تاریخ دان ظہیر علی, جو مسلمز ان بروکلن پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ ایک عیسائی قوم ہے. یہ صورتحال اس جانب توجہ مبذول کراتی ہے کہ اس قوم کی تشکیل میں غیر عیسائیوں کا بھی ہاتھ تھا, اور نہ صرف اس قوم کی تشکیل میں بلکہ اس قوم کی تعمیر میں بھی. اس سے اس بارے میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ابتدائی سے ایک مسیحی قوم ہے. امریکہ کے ابتدائی مسلمان غلام تھے. بعد کے مرحلے میں امریکہ میں سیاہ مسلمانوں کی شناخت کو مٹا دینے کا کام غلام بنائے جانے والے افریقیوں کی ذاتی شناخت کو ختم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ بنا. ارکانسا یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر اور مصنف خالد بدون کا کہنا ہے کہ سیاہ فام لوگوں کی درجہ بندی کا مقصد غلام بنائے جانے والے افریقیوں کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ وہ ذاتی ملکیت کی حیثیت رکھتے ہیں. لہذا ان کے الفاظ میں, اگر آپ سیاہ فام ہیں تو آپ ایک انسان نہیں ہیں. غلام بنائے گئے افریقی مسلمانوں کے تاریخی ریکارڈ دھندلا دیے گئے, اور حتیٰ کہ ان کے نام پر بھی انگریزی چھاپ لگا دی گئی, جس کی وجہ سے تاریخ میں ان کی حیثیت اور بھی گڈمٹ ہو گئی. تاریخ داں ظہیر علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمان افریقی غلام کب تک اسلام کے پیروکار رہے اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے. بعض نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا, جبکہ دوسرے اپنے آقاؤں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتے رہے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے. تاہم ایسی علامتیں ملتی ہیں کہ غلام بنائے جانے والے بعض مسلمان اپنے عقیدے پر قائم رہے. بہت سے امریکیوں کو, جبکہ مسلمان افریقی غلاموں کی بڑی تعداد کے بارے میں ہو سکتا ہے اچھی طرح علم نہ ہو, یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی ثقافت پر بہرحال اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ مسلمان غلاموں کی دیرینہ میراث کا عکس غالباً بعض افریقی امریکیوں کی اس جدید تحریک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عقیدے کو سینے سے لگایا جائے جسے وہ اپنے اجداد کا اصل مذہب خیال کرتے ہیں۔ تاریخ دان ظہیر علی کہتے ہیں کہ اسلام امریکہ کے لیے نیا نہیں ہے، یہ ملک کے قیام سے پہلے یہاں موجود تھا، یہ ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے اس ملک کے قیام میں مدد کی، اور اسلام امریکی تاریخ کے تانے بانے کا ایک حصہ تھا۔ امریکہ میں غلامی کے دور کے آغاز سے لے کر اب تک سیاہ فام مسلمان مسلمان برادری کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔